العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چھٹی شب ہے. چاند رات سے مدنی مذاکرے کا روزانہ سلسلہ ہے, آج اس کا چھٹا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح کر دیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد مہران خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وضو بنا کر رات کے ٹائم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
انہوں نے دو سوال کیے کہ محرم الحرام میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں. تو محرم الحرام میں نئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, صرف کسی کی وفات ہو جائے نا تو تین دن کا سوگ ہوتا ہے, اور شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کے لیے چار مہینے دس دن سوگ ہوتا ہے. اب کربلا کے واقعے کو تو 61 ہجری میں ہوا تھا, تو اب سوگ نہیں منا سکتے اس کا. بہرحال یہ کہ نئے کپڑے محرم الحرام میں پہننے میں کوئی حرج نہیں, بالکل جائز. اور ویسے بھی یہ سنت ہے کہ نیا کپڑا جمعہ سے شروع کیا جائے, جب بھی نیا کپڑا پہننا ہو تو اس دن جمعہ ہو تو اچھا. اور رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بدھ کو ناخن نہ کاٹے جائیں. تو منگل کی غروب آفتاب سے لے کر بدھ کے غروب آفتاب کے درمیان ناخن نہ کاٹے جائیں, کہ اس میں بدھ کو ناخن کاٹنے والے کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ برس سواد ہے, آخر میں برس یعنی کوڑ ہو جائے, نہیں سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جانے کا اندیشہ. تو بدھ کو ناخن نہ کاٹیں, اس کے علاوہ جب بھی دن رات میں کاٹیں تو حرج نہیں ہے. جمعے کی نماز کے بعد کاٹیں جمعے کو تو یہ اور بھی اچھا ہے. ہر دن کے الگ الگ فضیلتیں ناخن کاٹنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو سود پہ پیسے لیتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں کیا ہے؟ سود پہ پیسے لینے چاہیے یا نہیں, تے اپنا صدقہ قرآن پاک دے سکتے ہیں یا نہیں؟
سود پر پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں, ایک تو یہ سوال کیا, دوسرا ایک صدقے کے طور پہ قرآن پاک دے سکتے ہیں. سود لینا دینا دونوں حرام ہیں, بلکہ اس کا کاغذ لکھنا ہے, اس کا یہ حساب کتاب کاغذ جو لکھتے ہیں اس پہ, اور اس کی گواہی دینا, یہ سب حرام ہے. اور حدیث پاک میں ان چاروں کو, چاروں کے بارے میں فرمایا کہ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے. تو سود لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے. انہوں نے سود دینے کے بارے میں پوچھا ہے, اور پوچھا ہے اپنے صدقے کے طور پر قرآن پاک دے سکتے ہیں نہیں. اب اس سے کیا مراد ہے سائل کی, کہ شاید یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں صدقہ نکال دو. تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو بطور صدقہ قرآن پاک دینے میں حرج نہیں ہے. نہیں, یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے, صدقہ واجبہ نہیں ہوتا, اس طرح کے صدقے لوگ یعنی مسجد میں قرآن پاک دیا، مدرسے میں قرآن پاک دیا، عام طور پہ لوگ مسجد میں قرآن پاک دیتے، یہ اچھا ہے، مطلب ثواب کا کام ہے، تو یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ دینا اچھا ہے کہ بلا اس کو پھلانگتی نہیں ہے، ستر بلاؤں کا، ستر شیطانوں کا جبڑا چیر کر صدقہ نکلتا ہے، صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں۔
بابا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ صدقہ کس کس چیز کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مطلب وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ صدقے کا لفظ جیسے ہی آئے گا تو فوراً کالے بکرے یا کالے مرغ کی طرف تصور چلا جائے گا،
آٹا اور انڈا،
آٹا اور
تیل،
انڈا تیل، یعنی وہ ایک مخصوص
ہمارے ہاں یہ
جی۔
تو یہ اصل صدقہ کے ایک تو دو لفظ ہیں، صدقہ ایک تو صدقہ دال پر ہے، دال ساکن اس کے معنی، اور ایک ہے دال پر زبر صدقہ اس کے معنی، دونوں فرق ہے۔ جب دال ساکن، جیسے ہمارے یہاں دال ساکن ہی بولتے، صدقہ بولتے، صدقہ یہ خیرات، صدقہ خیرات یہ غلط تلفظ ہے، تو صدقہ سواد دال قاف ہا ہے نا صدقہ، تو اس صدقہ کے معنی ہے وسیلہ، واسطہ، جیسے یا اللہ نبی کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش کر دے، تو یہاں صدقہ جو ہم نے دیا یہ واسطہ دیا، واسطہ یا وسیلہ، اور دوسرا ہے صدقہ دال پر ہے زبر، تو یہاں جب خیرات کے معنی میں آئے تو صدقہ اصل تلفظ ہے صدقہ، تو صدقہ یعنی صدقہ، جیسے ہمارے یہاں تو صدقہ یہ دال کو ساکی نہیں پڑتے، بہرحال تو صدقہ جو ہے یہ جب بات ہوتی ہے تو وہی کالا بکرا ذہن میں آتا ہے جس میں ایک بھی سفید بال نہ ہو، بعضوں کا بھی تاکید کرتے ہیں بعض بابا لوگ، کالی مرغی تو کالی بھینس، تو وہ انڈا، آٹا، تیل، اس طرح کی چیزوں کو لوگ سمجھتے کہ یہ صدقہ ہے، پھر سات بار وہ پھیرا بھی دیتے ہیں سروں پہ بعض اوقات، تو بکرا لاتے ہیں تو اس پہ ہاتھ بھی لگواتے ہیں جس کا صدقہ دینا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے کہیں نہ حدیثوں میں پڑھی نہ علماء کرام سے سنی، یہ ہو سکتا ہے کہ عوامی انداز ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی کالے بکرے کو واجب نہ سمجھے اور اس کالے بکرے کا صدقہ دیتا ہے، یا کالی مرغی کو واجب نہیں سمجھتا اور صدقہ دیتا ہے، یا آٹا تیل گیہوں یا ہاتھ لگوانے کو بھی واجب نہیں سمجھتا ہاتھ لگوا لیتا ہے، تو اس میں تو چلو کوئی مطلب ہے کہ حرج نہیں ہے۔ اگر یوں سمجھے کہ بھئی کالے کالا بکرا ہی دینا واجب ہوگا، صدقہ اور کالی مرغی ہی دینی پڑے گی ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا یا گناہگار ہوگا یا صدقہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کی باتیں بعض لوگ جو کر جاتے ہیں تو یہ شریعت پر افترا کہلاتا ہے، کسی ایسی چیز کو واجب یا فرض قرار دینا کہ جس کو شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا، تو یہ شریعت پر افترا یعنی شریعت پر تومت، اور شریعت وہ ہوتی ہے جس کو جو اللہ اور رسول سے ہم کو ملی، تو یہ اس طرح سے اللہ اور رسول پر تومت ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم نہیں دیا، وہ حکم کسی نے کیوں لگایا کہ بھئی یہ کالا بکرا ہی دینا واجب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صدقہ کی تعریف بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے،
صدقہ ہے بابا،
صدقہ، جی ہاں یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے میں مسلمانوں کے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی وہ اٹھا کر اس نیت سے ہٹا دی کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ خالی اس طرح کی چیزیں جو دو چار مخصوص کر لی لوگوں نے، یہی صدقہ نہیں، رقم دی یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ کالے بکرے اور کالی مرغی کے بجائے کسی کو دینا ہے تو اب رقم دینے اس کا کام آ جائے گی۔ اب کسی غریب آدمی کو جا کر آپ نے کالا بکرا ٹکا دیا، وہ غریب کرے گا کیا اس کو؟ اتنے بڑے بکرے کو کسے کھائے گا؟ پھر کٹائی دینی پڑے گی اس کو، مرغی بھی دی تو اب یہ بیچارہ نہیں، وہ مطلب مرغی نہیں کھا سکتا، کٹوانی پڑے گی پھر، اگر واقعی وہ اتنا غریب ہے تو۔ اگر ہم اس کو رقم دیں گے نا تو اس کے وہ چاہے مرغی خریدے چاہے بکرا خریدے چاہے چاول خریدے چاہے آٹا خریدے کچھ بھی خرید لے ہو. تو اس طرح مطلب رقم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسب رہے گا. تو موقع محل کے اعتبار, اب جیسے کہ مدارس میں کالے بکروں کی لائن لگی رہتی ہے, جس کو دیکھو کان پکڑ کے وہ بکرے کو لیا آ رہا ہے. تو یہ مدارس والے جو ہے نا, میں نے خود دیکھا یہ, پھر بعد میں وہ بیچتے ہیں بکروں کو. اب بیچیں گے تو اونا پونا دام آئے گا, پورا دام تو آئے گا نہیں. اب بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ پھر الگ, اس کا ٹاپک الگ ہے. اگر کسی نے طلبہ کے لیے مخصوص کر کے بکرا دیا اور بظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طلبہ غریب طلبہ ہے کھائیں گے, اور سارے غریب ہوتے بھی نہیں ہیں, مالداروں کے بچے بھی ہوتے ہیں. خیر, تو اب اگر اس نے یہ مخصوص کر کے دیا اور قرینہ یہی ہے کہ وہ طلبہ کے لیے دیتے ہیں, ان کو پتا چلے گا کہ یہ بیچتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں, دینے والا کبھی بکرا نہیں دے گا, اور مدرسہ بدل ڈالے گا کہ یہ تو بیچ کے کھا جاتے ہیں, حالانکہ بےچارے کھاتے نہیں ہیں. یہ بیچ کر ظاہر ہے کہ اسی رقم کو مدرسے میں استعمال کرتے ہیں, اتنے بکروں کو ڈالیں کہاں یہ. اچھا, بکرا ایک دن میں ہی سارے بکرے کھا نہیں سکیں گے, تو پھر ان کے لیے گھاس چارہ چاہیے, پھر ان کے سنبھالنے کے لیے خادم چاہیے, پھر وہ ذابح کی خدمات بھی لینی پڑیں گی, کٹوانے کی بھی, قصاب بھی لانا پڑے گا. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر بکرا دینے کے بجائے مدرسے والے کو پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کو اگر آپ چاہیں تو بکرا دے دیں, یا اسی رقم کی ہم آپ کو آٹے کی بوری دلا دیں, یا چاہو تو ہم آپ کو چاول دلا دیں, چاہو تو ہم اور مسالے تیل وغیرہ آپ کو, تیل مسالے نہیں دیتے مدرسے والوں کو لوگ, نہ چاول آٹا دیتے ہیں, وہ اس کے لیے ترکیب بنانی پڑتی ہے کہ آپ ہم کو چاول دلا دو آٹا دلا دو. بکرا جس کو دیکھو اٹھا کے لا کے دے دیتا, ڈھیر لگ جاتے ہیں بکروں کے, پتا نہیں کتنے بکرے تو بعض اوقات مر بھی جاتے ہوں گے. یہاں تک میری معلومات ہے گوشت مطلب بکروں کا خراب ہو جاتا ہے, پھینکنا پڑتا ہے.
جی باپا, بہت
ہے نا, طلبا کو کیا مطلب پیٹ پہ باندھیں گے اس کی رانے اور دستیاں. تو اس لیے اب یہ عوام جو ہے نا, العوام کل انعام, وہ محاورہ ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہے. تو یہ بس بھیڑ چال ہوتے ہیں کہ بھائی وہ کسی نے بکرا دیا تھا دادا جان نے, تو بیٹا بھی بکرا دے رہا, تو پوتا بھی بکرا دے رہا, تو پڑوسی بھی بکرا دے رہا, بھائی مدرسے کو بکرا دینا ثواب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بکرا دینا گناہ ہے, واقعی ثواب ہے, لیکن میں آپ کو زیادہ ثواب کمانے کا رستہ بتا رہا ہوں کہ ان کو پوچھ کر ان کی ضرورت کی رقم دو. اب سردیاں آ گئیں سخت, اب یہ طلبا ٹھٹھر رہے ہیں, تو کیا آپ بکرا دے کر وہ آپ کی کھال اوڑھ لیں گے سارے طلبا؟ آپ یہ نہیں 5000 کا بکرا لا رہے ہو, اس کی جگہ یار ان کو پوچھو کہ طلبا کے لیے کیا گرم شالیں چاہیے, تو 5000 کی کچھ چند شالیں لا کر دے دو نا, تو طلبا کے دل سے دعا نکلے گی. مثال میرے کو ذہن میں آ گئی کہ شالوں کی ضرورت ہوتی ہے مدرسوں میں اکثر, گدڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے, لحاف کی ضرورت ہوتی ہے, کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, صابن کی ضرورت ہوتی ہے, ہزار چیزیں. ایک زندہ طلبا رہتے ہیں, جیسے آپ زندہ ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, تو ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مدرسے کا جو ناظم ہے, پہلے اس سے کانٹیکٹ کیا جائے, بکرا نہ خریدا جائے, ان کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے, آپ کے مدرسے کے لیے میں آپ کے طلبا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب چاہیے. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو بول دے کہ یار چند طلبا ہمارے پاس ہیں, غریب بےچاروں کے کپڑے جو ہے پھٹ رہے ہیں, تو ایسا کرو کہ آپ چار کپڑوں کے ہم کو چار سوٹ پیس دے دو, یا چار یہ ناپ دلوا کے آپ ان کو سلوا دو کپڑے, جب تک ان کے بدن پہ رہیں گے آپ کے لیے مطلب ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تو بیپاری بنو یار, باقی دنیا کے معاملے میں تو بیپاری بنتے ہو کہ جس میں زیادہ فائدہ ہو اسی مال پر ہاتھ رکھتے ہو, تو جس میں زیادہ ثواب ہو اس پر ہاتھ رکھو نا.
پر یوں بھی ہوتا ہے.
ہاں کہ نہیں, میں پھر وضاحت کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ کالا بکرا ناجائز ہے, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے کہ ضرورت مدرسے کی پوری کرو. واقعی بولتا ہوں مدرسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کر لو نا, آپ ہر مہینے بکرا دیتے ہو, اس کے بدلے بول دو کہ آپ کے سارے مدرسے کا بتی کا بل مجھے بھیج دینا, میں پیمنٹ کر دیا کروں گا, تو مدرسے والوں کی دعائیں کسی لگیں گی آپ کو.
بابا نے بولے کالے بکرے کا, بابا کیا کریں, بابا نے بولے کالے بکرے کا.
یہ سب باباؤں کے بھیجے ہوئے نہیں ہوتے, یہ روٹین ہے. ہوتا کیا ہے, بچے کو 2 دن سے بخار آ رہا ہے اور اتر نہیں رہا, تو وہ سیٹھانی جو ہے وہ نوکر کو فون کرے گی, وہ ایک بکرا وہ کالا لے لو اور وہ فلاں مدرسے میں دیا ہو, تو وہ جا کر بیچارہ دے آتا ہے. اب کیا اختیارات اور کیا با اختیار اور کیا کلی اختیار اور کون کھائے کون نہ کھائے, اس کے کتنے مسائل ہیں, تو یہ سب آپ کو پتا ہے کتنے مسائل چلے اس پر. لیکن اب وہ بکرا, اس کو بولو کہ بھائی ہم یوں کر لیں یوں کر لیں, یہ اختیار ہے, وہ تو اتنا ہی بولنا ہے, وہ مالک ہے کب, وہ سٹانی مالک ہے اس کی. تو اس لیے وہ بارہ میں نے عرض کیا کہ مدرسوں کی خدمت کریں, طلبہ کی خدمت کریں, عین سعادت ہے. بلکہ طالب علم دین کو زکوٰۃ دینا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے, کہ یہ علم دین پڑھ رہے ہیں, یہ مستقبل کے علماء ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے, آپ کی مسجدیں سنبھالیں گے, آپ کے مدارس سنبھالیں گے, آپ کے جنازے پڑھائیں گے. یہی تو جنازے پڑھاتے ہیں نا, پھر آگے چل کے دادا جان جنازہ تھوڑی پڑھائیں گے, پپو اور گڈو تھوڑی جنازہ پڑھائیں گے, ڈیڈی تھوڑی جنازہ پڑھائیں گے, یہ مولانا ہی تو پڑھاتے جنازے. افضل صدقہ وہی ہے کہ جس کو دیا جائے وہ اس کا ضرورت مند ہو, جس کی ضرورت ہو, تو یہ ظاہر فضیلت زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. یہی سمجھا رہا ہوں میں کہ پوچھ کر ان کو دیں مدرسے والوں کو تو زیادہ ثواب ملے گا, وہ اپنی ضرورت بتائیں گے آپ کو. ایسی ایسی ضرورتیں مدرسوں کی اٹکی ہوتی ہیں, مجھے پتا ہے نا, کمرہ ادھورا رکھا ہوتا ہے کہ وہ کمرے کی مطلب چھت ڈلوانی ہے مدرسے کا تاکہ طلبہ سکون سے پڑھ سکیں, تو پتا چلا بھائی دیکھا تو بکڑے کا ریوڑ کھڑا ہوا ہے, چھت غائب ہے. بےچاروں کو چھت بنوا دو نا یار, یہ بکڑے کا ریوڑ کیا کریں گے یار,
اس میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا.
انڈرسٹوڈ ہے, جب تک یہ چھت بنی رہے گی, مدرسہ کا یہ کمرہ قائم رہے گا, ثواب جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
پاپا یوں بھی ہوتا ہے مسجد کے اندر قرآن پاک جو ہے نا یہ بہت زیادہ رکھے ہوتے ہیں, بعض جگہ تو وہ دیکھا بھی کہ مطلب ایک کمرہ جو ہے پورا بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود جس کو دیکھو وہ قرآن پاک ہی جو ہے نا وہ مسجد میں دینا ہے, چندے میں شاید اتنا نہ جاتا ہو جتنا وہ بس قرآن پاک جو ہے نا بس یہ دیا جائے.
یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ نزع میں ہوتا ہے نا, یہ میں نے جو دیکھا اپنے یہاں نزع یعنی کہ بہت سخت بیمار ہوا, بچنے کی امید نہیں ہے, تو بولتے ہیں اس کا صدقہ نکال دو. کیا صدقہ نکال دو؟ تو قرآن شریف خریدو ایک, مسجد میں جا کے رکھ دو. یہ ہمارے یہاں یا ہماری میمن قوم میں شاید یہ تصور ہے اس طرح کا. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن پاک رکھتے ہیں, اور میں نے احمد آباد شریف میں دیکھا ہند میں کہ وہاں تو ویسے ہی وہ مخارج کے نام پر تو بالکل ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن وہ مسجدوں میں باقاعدہ باکس بنے ہوتے ہیں, اس میں سپارے ہوتے ہیں قرآن شریف کے, اور اس پر مرحوم کا نام بھی لکھا ہوتا ہے فلاں کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے فلاں کے. اب یہ اتنے اتنے صندوق بھرے پڑے ہوتے ہیں, پڑھے گا کون اس کو؟ یہ بھی سوچے بالکل, یہ خود بھی تھوڑی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے, بس مسجد میں پہنچا دو, اس لوگ پڑھتے رہیں گے کیا پڑھیں گے بےچارے یار. تو اس لیے مسجد کو بھی دینا ہے قرآن پاک, تو قرآن پاک کی رقم جو ہے نا, مثلاً 50 روپے ہدیہ ہے یا چندے کی پیٹی ہے, 50 روپے ڈال دو, ان کو جو چاہیے لے لیں گے. یا آپ مسجد کی ضرورت پوچھ لو, اب پوچھو گے تو وہ بےچارہ آپ کو دیکھ کر اگر آپ کا روب داب ہوا نا تو خادم گھبرا جائے گا, ہاں سیٹ صاحب بھیج دینا میں رکھ لوں گا, تو وہ قرآن شریف رکھ لے گا بےچارا, اس کو کہاں پڑھنا ہوتا ہے. وہ واقعی ڈھیر سارے ہوتے ہیں, میں نے شروع میں تو ادھر سب صندوقوں پہ لکھوا دیا تھا, اب تو یہ سارے میں ہو گیا اندر, تو باہر کا نظام تبدیل ہو گیا, میں نے لکھوایا تھا باقاعدہ کہ قرآن پاک نہ رکھے جائیں ان صندوقوں میں, رکھنا ہے تو انتظامیہ سے معلومات کرنے وغیرہ, یہ سارا میں نے عبارتیں لکھوائی تھی پہلے, اب وہ سب ختم ہو گئی. یہاں تک کہ میں نے مسجد والوں کے الگ وہ کبڈ بنائے تھے, مدرسے والوں کے الگ بنوائے تھے, کیونکہ مدرسے کا جو قرآن شریف ہے نا, یہ مسجد والے عوام اس سے تلاوت نہیں کر سکیں گے, عوام کے جو قرآن پاک ہے اس سے مدرسے والا تلاوت کر سکتا ہے, کیونکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے اور طالب علم عام مسلمان ہے. لیکن جنہوں نے طلبہ کے لیے مخصوص وقف کیے نا قرآن پاک, تو اب وہ طلبہ کے لیے, تو اس طرح کی میں نے سب ترکیبیں بنائی تھی, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ اب ترکیبیں نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے پھر وہ میری مجلس سن رہی ہو تو اس ترکیب کو زندہ کر کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے. اس میں لکھوا تھا باقاعدہ کہ صرف طلبہ کے لیے مخصوص ہے یہ قرآن پاک, کسی کو یاد ہے یہ میں نے لکھوایا تھا؟ آپ کو بھی یاد ہے, اور ایک کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. ماشاء اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ بھی ساتھ ارشاد کہ وہ بعض اوقات یوں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں مطلب مرغی لے لو, کالی مرغی یا کالا بکرا, اس کا گوشت یا دفنا دو یا اس کی سری دفنا دو, تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی؟
یہ حرام ہے کیونکہ یہ تزیئ مال ہے, اور تزیئ مال یعنی مال کو ضائع کرنا حرام ہے. بس یہ جاہل باباؤں کا کارنامہ ہوتا ہے جو بول دیں گے کہ وہ آپ کو جنات کی پوری فوج چمٹی ہوئی ہے, مطلب یہ ہوگا کہ یوں کرو تو ایک بکرا آدھی رات کو لے جاؤ قبرستان کے چوک میں, اس کو ذبح کر کے اس کا خون چاروں طرف چھڑکو اور فلاں جگہ اس کی وہ مطلب سری دفن کر دو اور کسی پرانی قبر کے اندر یہ ڈال دو, اس طرح کے ڈرامے یہ لوگ بتاتے ہیں. اب وہ مریض بیچارہ یا جو مریض کا نمائندہ وہ کیا کرے گا, وہ کون سا آدھی رات کو قبرستان جا کر بکرا ذبح کرنے کی ہمت, بابا آپ ہی کروا, ٹھیک ہے میں کروا دوں گا, یہ ہاں یہ پیسے, ہاں ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں, تو اتنا کرایہ ہوگا اور اتنا وہ آدمی کو بھی دینا پڑے گا جو آدھی رات کو جائے گا اور پھر پڑھائی کرے گا یہ وہ اس طرح. یہ بابا پیسے بالکل نہیں لیتے, نہ کچھ بھی نہیں لیتے, بابا یوں لے لیتے, سمجھے بابا یوں لے لیتے ہیں. یہ سارے بابے ایسے نہیں ہوتے, مگر ایک تعداد ہے باباؤں کی جنہوں نے مطلب امت کو بالکل امت کی وہ کیا کہیے اب فی زمانہ جہالت سے فائدہ اٹھا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے.
باتیں بھی بابا وہ اس طرح کی کرتے ہیں نا کہ درست لگ رہی ہوتی ہیں, کہہ تو صحیح رہا ہے بابا.
وہ مطلب اس میں اندھیرے میں تیر بہت لگتے ہیں, تو بعض تیر لگ جاتے ہیں نشانے, بچہ لے کر گیا کوئی کہ یہ بچہ چونک جاتا ہے بار بار روتا ہے, بابا مطلب بولے گا کہ تم لوگ کہیں تفریح پر گئے تھے, سورج غروب ہو گیا تھا, اس کے بعد اس بچے کو کہیں بٹھا کر پیشاب کروایا تھا تم لوگوں نے, تو وہاں اس کو جھپٹ پڑ گئی ہے. اب اتفاق سے وہ لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے, بچوں کو درخت کے نیچے پیشاب بھی کروا دیا ہوگا, مطلب وہ یوں ہائر وہ بابا بالکل بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں, بالکل صحیح بتا دیا ہم نے یہی کیا تھا. اب تو بابا کی نکل پڑی, اب بابا بکرا مانگے تو یہ بھینس دیں گے اٹھا کے, سمجھے بابا کے منتقد ہو جائیں گے, اور نہیں لگا اندھیرے میں تیر تو کوئی بات نہیں, سمجھے تو دو چار تیر اور بھی لگا دیتے نا کہ بچپن میں گر گیا تھا تو اس کو ٹانکے لگے تھے, تب کون سا بچہ نہیں گرتا یار, گرتے ہی ہم ضرورت تو ٹانکے بھی لگتے ہیں, تو یہ بھی بات ٹکے میں لگ گئی, یا اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, تو ٹائیفائڈ کس بچے کو نہیں ہوتا, عموماً ہو ہی جاتا ہے, اس کو بہت دنوں تک کھانسی رہی تھی تو اس کی وجہ سے اب گلے میں اس کے داغ پڑ گیا ہے, اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اس میں اندھیرے میں تیر اتنے برسائے جا سکتے ہیں, وہ دکانیں خوب مطلب دھوم سے چلتی ہے, بعض باتیں صحیح پڑتی ہیں بعض غلط پڑتی ہیں, تو ڈبل ہے گاڑی چلتی رہتی ہے. اب تعویذات اور دیتے ہیں لوگ, تعویذات کے فائدے تو ہوتے ہیں, تعویذات تو اللہ رسول کا نام اس میں آیتیں ہوتی ہیں, ہند سے ہوتے ہیں مخصوص آیتوں کے یا اسما وغیرہ کے, فائدے تو ہوتے ہیں اس کے.
جو ہمارا بابا ہے نا بابا, وہ پیسے بھی بالکل نہیں لیتا, وہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے, پیسے نہیں لیتا وہ.
اچھا
ہاں پیسے نہیں لیتا
وہ. آپ کا بابا ہے نا, ایسے بابا کے پاس میں بھی ایک بار بیٹھا ہوا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, بابا بالکل پیسے نہیں لیتا تھا, بڑا رش رہتا تھا بابا کے پاس, تو ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی اپنے کسی کام کے لیے گیا تھا, بہت پرانی بات ہے, تو بابا نے وہ لفافہ اٹھایا ایک سوا پانچ سو روپے, ہاں وہ اس کی لڑکی کو آصف تھا نا, تو فقیر نے تعویذ دیے تو وہ آصف جل گیا, تو اس نے وہ نذرانہ بھیجا, ہاں یہ مٹھا کا ڈبہ بھی ساتھ میں بھیجا. بابا یوں لیتے ہیں سمجھے, جو نہیں لیتا اس کو زیادہ ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب سمجھے نا, کہ سوا پانچ سو اور مٹھائی کا ڈبا دکھانے کا مقصد کیا ہے, کہ تم بھی دے جانا, ہاں مجھے یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں, کہ بابا مانگے تو بدنامی ہوتی ہے نا, جو مانگتے بےچارے بدنام ہوتے ہیں, حالانکہ مانگ کر لینا تعویذات کی اجرت جائز ہے, اجرت ہے تو پھر وہ طے کرنا پڑے گا نا, دونوں طرف سے طے ہو گیا بھائی میں آپ کو تعویذ کے اتنے روپے لیں گے, اس میں سوا بہت چلتا ہے, سوا پہلے سوا روپیہ سوا پانچ روپیہ چلتا تھا, اب ہو سکتا ہے سوا سو اور سوا پانچ سو چلتے ہوں, میرا خیال ہے میں اتنے لوں گا. یہ بابا کو چاہیے, تعویذ بیچنا جائز ہے, سمجھے اس کو چیلنج نہیں ہے، اس مسئلے کو تعویذ جائز ہے بیچنا، لیکن اب بیچنے کے جو اصول ہیں تو اس میں یہ کہ جو مرضی ہے دے دے تو نہیں. اب تعویذ دینے کے بعد بابا نے پھر منہ کھولا اور آپ نے جھٹکا کھایا، پھر آپ نے بولا میں غریب آدمی ہوں، سمجھے، تو وہ نہیں، پہلے طے ہو جائے. یہ کاروبار کا، ملازمت کے، اجاروں کے، سب کے یہ اصول ہیں کہ جو جہاں دلالتن لینا دینا ثابت ہے نا، دلالتن یا صراحتن، کہ صراحتن تو ہو ہی گیا صراحت، دلالتن بھی یا ثابت ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ دینا ہے، کچھ نہ کچھ لینا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ طے کر لے تاکہ وہ جھگڑا نہ ہو. تو اب یہ کہ طے کرنا جہاں واجب ہے وہاں طے کرنا ہی پڑے گا. تو اب یہ کہ بابا کو تعویذ بیچنے ہیں تو یا تو لکھ کر لگا دے کہ بخار کا تعویذ تو اتنے کا، تو درد سر کا اتنے کا، تو جنات اتارنے کی اتنی فیس، تو جادو کے توڑ کی اتنی فیس، یہ اس کو لکھ کر لگانا پڑے گا. لکھ کر وہ لگائے گا نہیں کبھی، ایک بھی میں نے نہیں سنا کہ اس نے لکھ کر لگایا ہو. منہ اتنا پھاڑتے ہیں یہ ضرور ہے، بوتل رکھتے ہیں، خوب پھکواتے ہیں، پھونکو اس میں جن بند کر رہا ہوں، وہ بیچارہ مریض پھونک پھونک کے اس کی پھونک نکل جائے بیچارے کی، تو اس طرح کرتے ہیں. پھر وہ منہ پھاڑتے ہیں، 1100 روپے دے دو، 2500 روپے دے دو، یا بعض ہوتے ہیں تو بہت بڑی رقم پہلے سے ہی مانگ لیتے ہیں، اتنا خرچہ آئے گا. تو جیسا گاہک ویسا حساب رکھتے ہیں بعض بابے. تو اس طرح بھی نہیں کہ وہ غریب بیچارہ بالکل یعنی کہ وہ تکلیف میں آ جائے، بس تھوڑی بہت رقم لے، لیکن خیر اس کی قید نہیں کتنی لے. بہرحال لینا ہے تو طے کر لے، دینا ہے لینا ہے طے. ہاں جہاں طے نہیں ہے اور انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، دلالتن بھی ثابت نہیں ہے، اور پتا ہے کہ نہیں دے گا نہیں لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر کسی نے ٹھیک ہے سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی تو جائز. مگر ہمارے یہاں جو مجلس بنی ہوئی دعوت اسلامی کی، جس کے دنیا بھر میں کئی مقامات پر بستے ہیں الحمدللہ، تو اس میں بالکل مفت تعویذات دیے جاتے ہیں، اور نہ ان سے کاغذ کے پیسے لیتے ہیں. اب ہم مطلب ہے کہ تعویذ کی بالکل ہمارے یہاں پابندی ہے، کیونکہ قادریہ سلسلے میں تعویذ کی اجرت پسندیدہ نہیں ہے، اعلی حضرت کے سلسلے میں پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اجرت نہیں لی جاتی الحمدللہ، ہمارا کوئی بھی مطلب ہے کہ اسلامی بھائی اجرت نہیں لے سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. وہ بالکل یعنی کہ ایک مجلس کے ماتحت ایک باقاعدہ اس کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس کے تحت یہ ترکیب ہے، تو ہم نہیں لیتے. لیکن اگر کوئی لے تو وہ ہم اس کو گناہگار نہیں سمجھتے، یعنی ہماری مجلس سے ہٹ کر دعوت اسلامی والا نہ ہو، لینے والا کوئی اور ہے اور لیتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز تو ہے. دعوت اسلامی والوں کو ہم نے منع کر رکھا ہے، اپنی اپنی ایک تحریک کے اصول ہوتے ہیں. ہماری تحریک کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ تعویذ کی اجرت نہیں لینی آپ کو، جب بھی ہم اس کو بستے کی اجازت، تعویذات کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہم دیتے ہی نہیں اجازت، کیونکہ فی زمانہ معیوب بہت ہے. جائز ضرور ہے، لیکن اجرت جو لے گا نا، لوگ اس کے خلاف پھر غیبتیں کریں گے، برائیاں کریں گے، بکواسیں کریں گے. ڈاکٹر بھلے مطلب یعنی کہ آپ کو قرض دار کر دے، اس کو برا نہیں بولیں گے، ڈاکٹر صاحب کر کے اس کی خوشامدیں کریں گے. اور یہ بیچارہ مطلب کوئی آیت لکھ کر دے دیتا ہے اپنے طریقے سے، کوئی ہند سے آگے پیچھے کر کے وہ ایک تعویذ بنا کر، نقش بنا کر دیتا ہے اور پیسے مانگتا ہے، تو اس کو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے کسی بیمار شخص کے لیے اپنے دوستوں سے کچھ پیسے لیے تھے اس کے علاج کے لیے، اور وہ شخص علاج کروانے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اور اس وہ جو چندے کے پیسے ہیں اسی دوست کے پاس ابھی تک موجود ہیں. بابا سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس پیسوں کا وہ کیا کرے.
اللہ تعالیٰ اس مریض کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے اس کے لیے چندہ کیا، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بہراور کرے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. کہ بڑی عمدہ خدمت ہے کسی مریض کی اس طرح اعانت کرنا، مدد کرنا. اچھا، پیسوں کا معاملہ جہاں تک ہے تو اس کا ایک اصول اگر سب ذہن نشین کر لینا تو مسئلہ ہر معاملے میں آپ کو یہ کام دے گا. اس کا اصول یہ کہ چندہ جس مد میں کیا جائے اسی مد میں، مد مانے عنوان، جس مقصد کے لیے کہہ کر جس مد میں کہ ہم کو فلاں کام کے لیے چندہ دو، تو اب اسی کام میں چندہ خرچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ خرچ کرے گا تو گناہگار ہوگا. جیسے مدرسے کی تعمیر کے لیے چندہ کیا اور لگا دیا مسجد کی تعمیر میں تو گناہگار ہوگا. مسجد کی تعمیر میں چندہ دو اور اس سے بنا دیا مدرسہ یا کوئی اور کار خیر کر دیا تو اس کی اجازت شریعت نہیں دے گی, جس کام کے لیے مخصوص کیا اس میں. تو اب چونکہ انہوں نے اس مریض, اور مریض بھی مخصوص ہے اسی مریض کے علاج کے لیے چندہ دو, اب اس کو علاج کی ضرورت نہ رہی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اب یہ واجب ہے کہ جس سے چندہ لیا اسی کو دوبارہ دے دے, اسی کو جن جن سے چندہ لیا جتنا جتنا چندہ لیا ان کو واپس لوٹا دیں. ہاں اگر ان میں سے کوئی اجازت دیتا ہے یا جو جو اجازت دیتا ہے کہ بھائی ان کو آپ مسجد کے چندے میں ڈال دو یا فلاں یا کسی اور مریض کو اس کی دوا دلا دو وغیرہ, اگر وہ اب ان کی چونکہ اسی کی ملک پر باقی چندہ دین, چندہ جو چندہ دہندہ کی ملک رہتا ہے, جس نے دیا اسی کی ملک رہتا ہے, تو یا تو اسی کو لوٹا دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ ہم اس کا اب کیا کریں, تو وہ جیسا کہے ویسا کر لیں, جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی خرچ کا وہ بتائیں تو اس پر آپ عمل کیجئے. اس سوال میں ایک لفظ آیا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ جملہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. یہ عام طور پر بولتا ہے کہ فنا اللہ کی رحمت کو پہنچا, یہ خبریہ جملے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ کون اللہ کو پیارا ہوا, کون رحمت کو پہنچا کہ اور کون عذاب میں پھنسا مرنے والا, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. جیسے کہ اس طرح کی روایات ہیں کہ کسی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما دے عیادت کے لیے گئے تھے اور ان کی امی نے کہا کہ تم کو جنت مبارک ہو, اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ان کی اصلاح فرمائی. یا تو یہ کہ یہ خبر نبی دے سکتا ہے تم نے کیوں دی, یا یہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جنت میں چلے گئے اور تم نے مبارکباد پیش کر دی وغیرہ. تو اس لیے وہ اللہ کو پیارا ہوا یا اللہ اس سے ناراض تھا اس کی ہمیں تمہیں خبر نہیں ہے. تو یہ جملہ بھی غلط ہے اللہ کو پیارا ہوا, یہ جملہ بھی غلط ہے کہ فنا اللہ کی رحمت کو پہنچا. تو اس لیے جملہ دعائیہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت کو پہنچے, پہنچے یعنی پہنچ جائے, اللہ کی رحمت کو پہنچ جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے. یا یہ کہہ دیا جاتا کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو یہ صحیح ہے, اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا, یہ صحیح. جیسے کہ بچے کو بھی باپ جب فوت ہو جاتا نا تو بچوں کو بولتے ہیں کہ تمہارے والد حج کو گئے, یا بولتے ہیں کہ تمہارے والد جنت میں چلے گئے, تو یہ جملے بھی نہیں ٹھیک, غلط جملے. اب جیسے مرحوم کہتے ہیں مرحوم فلاں مرحوم, تو اس میں بھی مرحوم کے دو معنی, ایک تو یعنی کہ یہاں جب عام لوگوں کے لیے ہم مرحوم کہتے ہیں نا تو یہ بھی دعائیہ لفظ ہے, مرحوم میرے والد مرحوم, تو اس کا مطلب یہ کہ میرے والد پر اللہ رحمت فرمائے, یہ مرحوم کہنا ایک دعا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ رحمت کیا گیا میرے والد مرحوم جن پر رحمت کی گئی, تو یہ معنی لوں تو یہ غلط ہو جائے گا کہ مجھے میرے پاس کون سا ایسا ذریعہ کہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ میرے والد پر رحمت کی گئی, تو کی گئی نہیں کیا جائے, یہ تھوڑا فرق نہیں بہت بڑا فرق ہے. اس کو مطلب ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے مطلب یعنی کہ جملوں کی اصلاح ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں تو خیر یہ تو بہت یہ کہنا چاہیے بڑی بے احتیاطی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے احیاء العلوم میں تو اس سے زیادہ مطلب محتاط یعنی کہ جملوں کی ترکیب ارشاد فرمائی ہے. آج میں نے روزہ رکھا تھا, اگر میں یہ کہوں آج انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا تھا, یہ جملہ درست ہے یا نہیں, کوئی بتائے گا؟ آج انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا تھا, شاید کنفیوز ہو گئے آپ, یہ جملہ درست اور زیادہ درست ہے. وہ ایسے کہ ویسے تو انشاءاللہ مستقبل کے لیے بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو, لیکن روزہ کی کنفرمیشن کسی کے پاس نہیں ہے، یقینی اطلاع نہیں ہے کہ یہ قبول ہوا یا نہیں، تو اس لیے انشاءاللہ میرا روزہ تھا کہ اگر اللہ نے قبول کیا ہے تو آج میرا روزہ تھا، یہ مانا. مگر اب چونکہ ہمارے عرف نہیں اس طرح کے جملوں کے، اگر اس طرح بولیں گے، اب میں بولوں گے انشاءاللہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، تو دوسرا جو اہل علم بھی ہوگا، عالم ہوگا، عربی جانتا ہو، تو مجھ پر ہنسے گا کہ یار سنا تھا جاہل ہے، آج تصدیق ہو گئی. تو وہ تصوف کا یہ نقطہ نہیں سمجھ کر بدگمانی میں پڑے گا، حالانکہ یہ درست ترین جملہ ہے، مگر آپ بول نہیں سکتے. تو اس لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ احیاء العلوم پڑھا کریں. آپ نے کتنا ہی علم دین حاصل کر لیا، بہت اچھی بات ہے، بھلے مفتی بن گئے، اللہ اور برکت ہے. جب تک یہ تصوف کی کتب نہیں پڑھیں گے نا، احیاء العلوم ہے، قوتُ القلوب ہے، کیمیاء سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ ادھورے ادھورے شاید رہیں گے ان کا. آپ فتح رضویہ کو دیکھ لیں، فتح رضویہ شریف میں جگہ جگہ وہ آپ کو ملیں گے حوالے احیاء العلوم کے اور تصوف کے، مدنی پھول ملیں گے. تو اعلیٰ حضرت تو ہر فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، تصوف میں تو دیکھو تو بہت بڑے صوفی تھے، علم میں دیکھو تو بہت بڑے عالم تھے، افتاء میں دیکھو تو زبردست مفتی تھے، حدیث کے معاملے میں دیکھو تو ان جیسا محدث کسی ماں نے اب تک ان کے بعد جنا ہی نہیں ہے، تفسیر میں دیکھو تو ان جیسا مفسر نظر ہی نہیں آتا. تو ہر فن میں ماہر تھے میرے آقا اعلی حضرت. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. الحمدللہ. تو اس لیے جتنے بھی درس نظامی کرتے ہیں ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں یا جہاں بھی مطلب پڑھتے ہیں علم دین، ان سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ ذرا احیاء العلوم وغیرہ کھول کر آپ دیکھ لیں. ذرا میں صحیح بولتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اپنی علمیت کے غلبے کا اور کوئی احساس ہوگا نا، وہ سب پانی ہو جائے گا اس کو پڑھو گے تو، اور اتنی باطن ہی اصلاح ہوگی. باطن کی تو میل کچیل جو ہے نا، وہ کھرچ کھرچ کر جیسے امام غزالی صاف کر رہے ہیں، اور آپ کو یوں لگے گا یار یہ تو مجھے ہی سمجھا رہے ہیں کہ ساری باطنی بیماریاں میرے اندر بھری ہوئی ہیں، علاج تو میرا ہو رہا ہے. یہ ایک کرامت کہہ لیجیے امام غزالی کی، ایسی ایسی اس میں باتیں ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، جیسے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. کئی جگہ آپ کو لگے گا یہ میرے کو سمجھا رہے ہیں، واقعی یہ برائی تو ہے میرے اندر، وہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، اور یہ ہے اندر. لوگ علامہ فہامہ سمجھ کر دست بوسی کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر یہ بھرا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی صفائی کے لیے تصوف کا علم بہت ضروری ہے، مطالعہ. اور یہ نہیں کہ علماء کے لیے، عوام کے لیے بھی ہے. میں عوام کے لیے کہ علماء سے مربوط رہیں، کیونکہ اس میں جیسے کب احیاء العلوم پڑھیں گے نا، تو اس میں کہیں کہیں فقہی مسائل بھی ہیں. اب وہ ہیں شافعی مسلک کے مطابق، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی شافعی تھے، اور آپ جو کہ ہم حنفی ہیں، ہماری اکثریت حنفی ہے، تو جو حنفی ہیں اس میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے جہاں جہاں مسئلہ ہو نا فقی، تو وہ وضاحت لے لیں، اور فقی مسئلے پر بہرحال وہاں اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک اپنے علماء سے، حنفی علماء سے پوچھ نہ لیں. پڑھیں ضرور منہاج العابدین، پڑھ لیں مختصر سی، مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپی دی، بہت پیاری کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کے دل دماغ سب کا غسل ہو جائے گا، مدنی غسل ہو جائے گا، مدنی رنگ چڑھے گا آپ پر، اور اندرونی باطنی اصلاح ہوگی، تو انشاءاللہ پھر جو علم ظاہری ہم نے حاصل کیا نا، اس کی برکتوں کو مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا یہ بھتیجے کو بیٹا بولا تو کیا وہ
نہیں، جرم نہیں ہے بھائی، وہ شرم گناہ نہیں ہے، عام بچوں کو بھی اگر بیٹا بول دیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ محتاطین کی باتیں، محتاطین تو محتاطین، ان سے پہنچیں گے کیسے ہم؟ ایک بزرگ کے بارے میں ہے اسی میں احیاء العلوم میں، کہ ایک بار کسی کو طبیعت پوچھی کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ حضور فاقوں پر بسر ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے، بے روزگار ہوں. ٹھہر. تو اپنے گھر سے جمع پونجی یا جو بھی رقم تھی کافی اٹھا کے لیا ہے. فرمایا کہ دیکھو اتنی رقم سے بچوں کے لیے گھر کے لیے کوئی راشن وغیرہ لے لو، اتنی رقم سے قرضہ اتار لو، اور اس سے کچھ کاروبار کی ترکیب کر لو. پھر آپ نے عہد کیا کہ آپ کسی سے طبیعت نہیں پوچھوں گا. فرمایا کہ یہ تو منافقت کی بات ہے کہ مطلب طبیعت پوچھے، گھر کے مرغے مرغی کا حال دریافت کرے، اور اگلا پریشانی بتائے تو اس کی پھر مدد کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے. تو طبیعت پوچھے تو پھر اس کو مطلب ہے کہ تعاون کرے، ورنہ منافقت ہے طبیعت پوچھنا. اب یہ ان کے نزدیک ہے، ان مطلب یہ تصوف کا مدنی پھول ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہمیں جذبہ دیا گیا کہ اس کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف دور کرو. ہم کرتے ہیں تکلیف دور، بلکہ ہم طبیعت پوچھ لیں، اور اگر وہ شروع ہو جائے کہ یہ بیماری ہے، ڈاکٹر نے یوں بولا، یہ رپورٹ ہے، تو یہ ایکس رے میں لاتا ہوں، ابھی ٹھہرو میں ایکس رے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپنے اندر ہے ضبط کا مادہ اتنا کہ اس کی یہ داستان غم نشان ہم سنیں اور پڑھیں. سوال ہی نہیں، یار میں جا رہا ہوں، میرے کو جلدی ہو رہی ہے. تو طبیعت پوچھی کیوں؟ اب پوچھی تو تقاضے پورے کرو. ہم تقاضے کون سا پورا کرو، ہم تو رسمی پوچھ رہے ہیں. ہم تو کیا پوچھتے ہیں، ہاں کیا حال ہے، اور خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ پھر بات کرنا تو اپنے کو آتی نہیں ہے. ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا. اب 50 بار تو اس کو طبیعت پوچھو، اور اگر اس نے بول دیا کہ نزلے کی مجھے ٹیبلٹ چاہیے،
لے آؤ،
پیسے نہیں ہے، میں یہاں انتظار کرتا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ٹھاک ٹھیک ٹھوک سب ختم ہو جائے گا. ہماری حالت یہ، خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما. تو یہ صوفیوں کی باتیں، صوفیاء کرام کی، بزرگوں کی. تو بہرحال یہ کہ ان کی جگہ پر وہ درست ہیں، اپنی جگہ پر ہم غلط نہیں ہیں، نہ انہوں نے کوئی ناجائز کا حکم لگایا اس پر. تو عام بچے کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن باپ نہیں کہہ سکتے. کسی غیر کو باپ نہیں کہہ سکتے. اس کی حدیثوں میں ممانعت ہے اور جہنم کے عذاب کی وعید ہے جس کو باپ بنا لیتے ہیں. سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہے تو گناہگار، جہنم کا حقدار. صدیقی نہیں ہے اور کہے میں صدیقی ہوں، عثمانی نہیں ہے اور کہے میں عثمانی ہوں، فاروقی نہیں ہے کہے میں فاروقی ہوں، علوی نہیں ہے اور کہے میں علوی ہوں، شیخ نہیں ہے اور کہے میں شیخ ہوں. فتح رضویہ کو اٹھا کر دیکھو، اس میں یہ فتوے سارے موجود ہیں. حرام ہے اس طرح، مطلب ہے کہ اپنے خاندان کو دوسرے خاندان سے اس طرح ڈال دینا. یہ شیخ سے مراد یہاں، یہ ہماری اردو کی بول چال کی بات ہے. عربی میں تو ہر ایک کو یا شیخ بولتے ہیں، یا وہ شیخ نام کے ساتھ لکھتے ہیں. ہمارے یہاں شیخ جو ہے یہ اس کو سر نیم شیخ ہوتا ہے. بعض قومیں جو ہیں وہ شیخ کہلاتی ہیں. تو اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا فتح رضویہ شریف میں کہ جو شیخ نہ اور اپنے آپ کو شیخ کہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو اس پر وہ اپنے وہ صورتیں بیان کی، اور پھر یہ کہ وہ ہی کہ جہاں یہ بات آئی کہ وہ اگر بطور اپنا سرنیم کہ وہ شیخ نہیں ہے، شیخ برادری سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور اب اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے تو گناہگار ہوگا. اسی طرح سید، اس طرح صدیقی، اس طرح تو اسی طرح جو قادری نہیں ہے اپنے وہ قادری بھی نہ کہہ. تو اپنی نسبت جب بیان کرے تو درست. اب جیسے میں میمن ہوں اور میں مطلب کہہ دوں کہ میں اپنے آپ کو یوں مطلب کہنا شروع کروں میں پنجابی ہوں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا. اچھا کبھی اس انداز میں کہتا ہوں اپنے آپ کو پنجابی، اس کی وضاحت کر دوں کہ چونکہ میرے شیخ، میرے مرشد قطب مدینہ پنجابی تھے تو یوں میں پنجابی بھی ہوں، میرے اعلی حضرت پٹھان تھے تو یوں میں پٹھان بھی ہوں. تو یہ جھوٹ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایسی بات کہ جو سب کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، تو اب ضرورتاً کہا تو یہ جھوٹ نہیں ہے. ہاں بلا ضرورت کہا تو یہ فضول میں آئے گی. جیسے شیخ سعدی وغیرہ نے واقعات لکھے تو لومڑی بولتی ہے اور بھیڑیا یوں کلام کرتا ہے اور شیر نے گرا کر یوں کہا، تو یہ سب سبق آموز حکایتیں ہیں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اب یہ گناہ نہیں ہو رہا، ضرورت ہے اس لیے فضول بھی نہیں ہے، یہ نصیحت آموز حکایتیں. یعنی جو کسی غیر کو باپ ہونے کا تاثر دے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور یہ میرا باپ ہے, تو اب یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یوں کسی کو چچا کہہ دیا, عام طور پہ ہمارے چچا جان, اب پہلے ہم چھوٹے تھے نا تو ہماری میمنی میں کاکا بولتے تھے, اب بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ وہ پنجابی لوگ بچے کو کاکا بولتے ہیں. اچھا پھر اب بچوں کو دیکھتا ہوں, اب یہ چاچا, اب نہ چچا بولتے نہ چاچا بولتے نہ کاکا بولتے, اب انکل بولتے. ہم پہلے عورت کو بڑی عورت ماسی بولتے تھے, اب اردو والے خالہ بولتے تھے, اب یہ سب بھول گئے, اب آنٹی بولتے ہیں, انٹی آنٹی پتہ نہیں, اب آنٹیاں مارتے رہتے ہیں. وی آر انگلش, بس وہ ہمارا گھر دیکھ گئی ہے, ساری ہماری جو اصل ترکیبیں تھی وہ مٹتی چلی جا رہی ہیں. خیر کوئی بات نہیں, شرن جائز ہے. تو اس طرح کسی کو باپ کہنا جبکہ اس کو باپ سمجھے نہیں اور باپ ہونے کا تاثر بھی نہ دے اور صرف باپ کہہ دیا, بے بولتے ہیں بابا جان چچا جان, تو اس طرح جو عرف و عادت کے مطابق کسی کو باپ اگر یوں کہہ دے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بتایا جائے کہ چندہ جس مد میں لیا گیا تھا اس سے ہٹ کر کسی اور مد میں صرف کر دیا گیا ہے, اب کیا کریں؟
چندہ جس مد میں لیا تھا اب کسی اور مد میں صرف کر دیا, مثلا جو سائل نے ہمیں سوال کیا کہ وہ مریض کے لیے چندہ لیا, مریض فوت ہو گیا, چندہ رکھا ہوا, کیا کریں؟ تو اب یہ چندہ اگر بالفرض ان لوگوں نے کہیں اور مسجد کے پیٹی میں ڈال دیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا, چندہ چلا گیا, ٹھیک ہے نا, ورنہ پیٹی میں ڈال کر فوراً نکلوا تو سکتا تھا کہ وہ, مگر اب دے دیا اور سمجھو وہ فنا ہو گیا, چندہ اس نے کسی اور نیک کام میں خرچ کر دیا. تو اب اس کو چاہیے کہ جس نے چندہ دیا اس سے رجوع کرے اور اس کو وہی کہ اپنے پلے سے یا تو بھر دے, اور وہ اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا تو معاف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں جیسے جشن ولادت کے لیے ہمارے یہاں چراغاں کے لیے چندہ ہوتا ہے, چراغاں کریں گے, ہرے جھنڈے لگائیں گے, تو یہ پھر جشن ولادت کے چندے میں آپ بولو کہ ہم محرم شریف کا کھچڑا بھی پکائیں گے تو گیارہویں شریف کی گیارہ دیگے بھی چڑھا دیں گے, تو یہ سب نہیں کر سکتے آپ, جبکہ جشن ولادت کا آپ نے مخصوص کیا ہے تو وہ جشن ولادت ہی پر خرچ ہوگا. گیارہویں شریف کے لیے اگر چندہ کیا تو گیارہویں شریف ہی میں استعمال ہوگا. اگر آپ نے پچیسویں شریف میں یوم رضا کے لیے چندہ کیا تو اب یہ یوم رضا پر ہی خرچ ہوگا. تو جس مد میں جس عنوان پر جو کام بتا کر جس سے چندہ لیا نا, اب اسی کام میں وہ استعمال کرنا ہوگا, اس کے علاوہ اگر کریں گے تو تاوان دینا ہوگا. یہی کہ مطلب جتنی رقم خرچ کر دی اس کو پہنچانی ہوگی یا اس سے وہ معاف کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بچوں کو جو فقیر بناتے ہیں کیسا فقیر بنانا ہے کیسا بچوں کو, سات محرم کو, آٹھ محرم کو؟
یہ آج کل وہ بناتے ہیں, وہ کوئی سبز کپڑا اس کے اس میں باندھتے ہیں اور فقیر بنا کر وہ جھولی سا بناتے ہیں, اور بچہ جو ہے ان دس دنوں میں مانگ کر کھاتا ہے, وہ گھر کا نہیں کھاتا. ہمارے اماموں کا فقیر, اور بیڑیاں باندھتے اور بہت کچھ کرتے ہیں. یہ سب باہر شریعت میں ان طریقوں کو اور فتح رضویہ شریف میں ان طریقوں کو منع فرمایا گیا ہے کہ یہ طریقے درست نہیں ہیں, ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے گھروں کو گانے باجے, غیبت, چگلی, جھوٹ اور اس طرح کے جتنے گناہ ہیں باپا, ان سے اگر نہیں بچاتا یہ اپنا گھر,
روتے ہی نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی, رو ہی رہنا
جی باپا.
اور پھر بھی یہ بے وقوف بولتے کیا ہے, کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے؟ ارے اللہ کے بندے, نماز تو نہ پڑھے, गाने तू बजाए, फिल्में तू घर में चलाए, बहू बेटियों को बेपर्दगी से तू ना बचाए, रोजाना घिस घिस के दाढ़ी तू मुंडाए, एक मुट्ठी से तू घटाए, गाली तेरी जबान पर, झूठ तेरी जबान पर, गीबत तेरी जबान पर, दिल दुखाना तेरा मशगला, लोगों का मजाक उड़ाना तेरा काम, तिजारत में झूठ मिलावट से काम चलाना तेरा मामूल, और तू बोलता कि क्या खता मुझसे ऐसी हुई जिसकी मुझको सजा मिल रही है। तो ये खता ही नहीं है, ये तो इतने बड़े बड़े मतलब मेरे गुनाह तूने कर रखे, और बोलते पता नहीं क्या गुनाह हुई, क्या कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, यार ये मसला नहीं होता, ये मेरी मुश्किल आसान नहीं होती, खुदा जाने मेरी क्या खता हो गई। अब कोई तुझे बताएगा कि क्या खता, ये मैंने बता दिया कि ये खताएं करता है कि नहीं, इनमें से क्या क्या खता करता है। अपने सर के ऊपर के बालों से लेकर नाखून तक देख लो, ऊपर से चलो तो ऊपर से लेकर चलो नंगा सर है, मैंने माना ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये नंगे सर रहना गैर मुस्लिमों का अंदाज है, उससे सीखा है। आप पुराने मुसलमानों को देखें, आप पुराने मुसलमान, मुझे पता है पुराने दौर में कि वो आमतौर पर सब टोपियां पहनते थे। आप अपने पुराने लीडरों की, पाकिस्तान के कायदीन की और लीडरों की देखें आप तस्वीरें, उसमें आपको टोपी मिलेगी सर में, अंदाजा तस्वीरें देखिए कभी टोपी मिलती है, पता है मुझे सब टोपियां पहनते थे उस वक्त, अभी टोपियां उतर गई। अभी अल्लाह के मंदिर मस्जिदों में टोपी के बगैर, इज्तिमा जिक्र नात में टोपी के बगैर, इज्तिमा हाथ में टोपी के बगैर होते हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन सर अदब यही है कि सर ढका हुआ हो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोबत में सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह 20 साल सोबत में रहे। अजीब बात इन्होंने फरमाई कि मैंने 20 साल के अरसे में कभी भी इमाम आजम को नंगे सर नहीं देखा। हम लोग तो हैं हनफी, वैसे बहरहाल हमारी हनफियत कहीं नहीं जाती नंगे सर होने से, घबराए नहीं, लेकिन तो बात तो वो है ना कि हम इश्क के बंदे, क्यों बात बढ़ाई है। हमारे इमाम आजम ने टोपी सर पे रखी, हम भी टोपी रखेंगे। अच्छा इमाम भी बांधते थे तो और क्या, तो ये सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो हम करेंगे सुन्नत पर अमल, अंडर स्टूड इमाम भी बांधते होंगे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम भी हम बांधेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर पर इमाम सजाते ही थे ना टोपी पर, ये तो सबको पता है, तो ये भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो अगर कोई नंगे सर इज्तिमा में आए तो उसको टोकना कभी भी मत, वरना फिर इज्तिमा में आना छोड़ देगा। और इस तरह की गुफ्तगु भी हो तो किसी को देखो भी, देखा भी मत करो कि वो शर्मिंदा होगा। ठीक है आज वो नंगे सर आया, कल इंशाअल्लाह इमामा बांधेगा, आज वो दाढ़ी नहीं है उसकी तो उसको कभी, मैं जैसे दाढ़ी का मसला अर्ज करता भी हूं ना तो बाज़ इस्लामी भाइयों की वो तरकीब ऐसी होती है उसको मजबूर कर दे, उठ जा तुम भी नियत कर लो, हाथ उठा लो, दाढ़ी रख लो। तो इस तरह कोई दाढ़ी रखता नहीं है। एक बार मैंने, मुझे एक किसी अखबार, कोई अखबार है, मशहूर अखबार है, नाम नहीं लूंगा उस अखबार का, उसका एक उस अखबार का मालिक मिला जो बहुत अखबार चलता है, बहुत चलता है हमारे मुल्क में, उसके है ना पार्टनर था वो मालिक, इन मानो करता वो पार्टनर था, सारे एक शख्सियत का मालिक था वो। मैंने उसको दी इज्तिमा की दावत, तो उसने कहा कि क्या है यार तुम्हारे इज्तिमा में आए, मैं आया था, बोला मैं इज्तिमा में आया था, दो बातों की वजह से मैं चला गया। फिर एक ये कि नारों की मरम मार थी, बात बात में दे नारे दे नारे दे नारे, तो अब ये कि आदमी समझे गया कि बात क्या हो रही है, बहुत नारे लगाते हैं आप लोग। और दूसरी बात उसने ये बताई कि यार ठीक है यार हम गुनाहगार हैं, दाढ़ी नहीं रखते, मुझे बहुत मजबूर किया गया, पकड़ पकड़ के बस दाढ़ी रख लो दाढ़ी रख लो दाढ़ी रख लो, यार मैं नहीं आ सकता आपके इज्तिमा में। अब इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा अखबार, अगर मैं नाम बोलूं तो मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने उस अखबार का नाम ना सुना हो, वो हमारे हाथ से निकल गया आपके दीवानगी की वजह से। तो यहां भी यही होता कि दाढ़ी रख ले इमाम बांध ले इमाम बांध ले। मेरी मुलाकातों में हजार बार समझाने के बावजूद मैंने देखा लाइन में लगा कर किसी को बेला फुसला कर आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता, वो भले जुमा भी नहीं पढ़ता होगा तो फुसला के ले आएंगे कि यूं है बड़ी शख्सियत है तेरे मसले हल हो जाएंगे, इसको ले आएंगे फिर इसके पीछे ये खड़े रहेंगे, मुझे यूं इशारा करेंगे, बार बार यूं करेंगे, यहां तक कि मेरे ऐसा बच्चा भी समझ जाए कि हाँ ये दाढ़ी का बोलता है यूं करके, और यूं माने इमामा। तो कभी कभी तो मैंने बोला है कि यार इसको तो देख के नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो नमाज तो बेचारा पढ़ता नहीं होता बिल्कुल, वो शूटेड बुटेड या बिल्कुल वो बेचारा पहली बार आया होता है उसको खींच के दाढ़ी निकालनी है सर पे इसके जबरदस्ती कस के इमामा बांधना है, तो यार क्या इस्लाम में दो ही बातें रह गई हैं, दाढ़ी और इमामा या और कुछ भी है? तो हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, सबसे पहले हमें नमाज की बात करनी चाहिए, यह नहीं पूछना चाहिए कि नमाज पढ़ते हो या नहीं, क्योंकि ये इस पे बोल देगा कि मैं नहीं पढ़ता तो बेचारा मतलब अपने गुनाह का इजहार कर बैठेगा, और गुनाह का इजहार भी गुनाह है अगर नहीं पढ़ता होगा तो इसलिए उसको हिकमत अमली से, या तो आपको पता है कि वो नहीं पढ़ता किसी करीने से तो उसको तरगीब दें कि पढ़ा करो, या अगर वो पता ही नहीं है तो आप कहाँ रहते हैं तो फुला तो इस मस्जिद में दर्स होता है फिजान सुन्नत का, तो आप ईशा की नमाज मेहरबानी करके वहां अदा कर लीजिए तो दर्स होता, इस तरह कोई तरगीब से उसकी नमाज की तरकीब बनाइए। और दाढ़ी तो आप किसी को मेरा मशवरा के बोलो ही नहीं कि दाढ़ी रखो, मैं सही बोलता हूँ, आप इसको नहीं बोलो दाढ़ी रखो, आप इसको किसी तरह इज्तिमा में ले आओ, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये मुहावरा है ठीक है ना। तो जब आशिकान रसूल में वो आएगा तो उनकी रूहानियत इंशाल्लाह, उनकी बरकतें उसको पहुंचेंगी और वो इंशाल्लाह दाढ़ी मुंडाने सोबा कर लेगा। या कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी तरगीब दिलाते ही रहते हैं तो इस तरह वो तरगीब में हो सकता है कि वो आ जाए, लेकिन किसी को ये ने के मुतय्यन करके उसके पीछे पड़ जाना कि रख ले रख ले रख ले रख ले, ये इस तरह बहुत कम लोग दाढ़ी रखते होंगे और शायद एक तादाद होती हुई जो बदजन होकर चली जाती होगी और दोबारा फिर नहीं आते होंगे। जैसे मैंने एक मिसाल आपको दी, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे हाथ से निकल गई, वो शख्सियत आज हमारे पास होती तो हमको शायद बहुत फायदा होता, हाथ से निकल गया हमारी बिरादरी का था मेहमान था
पापा,
उसको ऐसे तो कितने चले जाते होंगे यार,
उसको ये नहीं बोलते कि तुम दाढ़ी रखो, वही दे सुनाते हैं बस।
अब ये है बेचारा पता है दाढ़ी मुंडा है, अब उसको वो खूब वही ने सुनाओगे तो वो समझेगा ना कि मुझे मतलब ये अब ने घेर लिया है मौलाना ने क्या। तो हर एक की नफ्सियात के मुताबिक वो चलना चाहिए। ये होते हैं जिनको तजरबाड़ी, एक बार मैं काफिले में था समझे, मैंने समझा रखा था, मैं बस में जब सफर करता था ना काफिले में तो समझा दिया था भाई पैसेंजर जो होते हैं ना इन पर इंफरादी कोशिश कर रहे हैं, इंफरादी कोशिश उस वक्त हमारी इस्तिला नहीं थी, उनको दावत दिया कर इस्तेमाल किया, उसमें काफिले भी नहीं थे, अपने तसव्वुर भी नहीं था, आप में से अक्सरियत पैदा भी नहीं हुई होगी उस वक्त, इतना पुराना वाक्य है। तो वो इत्तेफाक से एक ईसाई भाई जो बहुत एक्टिव थे, ये मानता हूं बहुत एक्टिव थे बेचारे, बहुत कुड़नशाह थे, तो वो बैठे हो दिया एक पैसेंजर को मेरी दरखास्तों की वजह से, बार बार बोलता था कि इनको सबको दावत दिया करो इज्तिमा के, दावत इज्तिमा ही होता था गुलजार अरबी में, और हम लोग मैं खुद काफिला लेकर जाता था मुख्तलिफ इलाकों में, ये वो दौर था और कोई सी हमारे पास मुबल्लिग इनकी खेप वगैरह नहीं थी, ना जामियात ना मदारिस ना कुछ इसका तसव्वुर। तो एक ने वो दावत दी होगी तो उसने हाँ बोला, तो मुबल्लिग ने क्या बोला बताए, देखो आओगे ना गोली तो नहीं दे रहे हो, अरे कब मरे हुए अब ये कहा आएगा। फिर मैंने उसको समझाया कि यार इस तरह थोड़ी दावत दी जाती है, तो यो भी अब भी होता होगा, कोई ताज्जुब नहीं अब भी होता होगा, तो नया जो आता होगा बेचारा ये अपनी जो भी बाजारी लैंग्वेज होगी उसको इस्तेमाल करता होगा, अगला बदजन हो या खुशजन हो वो उसके नसीब, फिर बोलेगा कि यार मैं इतनों को दावत देता हूं कोई आता ही नहीं है। अब इसका अपने को पता चले दावत देता किस अंदाज में, ये थोड़ी अपने को बताएगा कि मैं यूं बोलता हूं और उसको मतलब यूं मजबूर करता हूं और यूं मतलब तंज करता हूं और तड़ी देता हूं और रफ लैंग्वेज है मेरी तो इसलिए नहीं आते, वो इसको नहीं पता होता और अपने को भी नहीं पता होता, अपने भी समझते बेचारे की मानता नहीं है, रेम खाते हैं, असल रेम काबिल रेम ये नहीं होता, काबिल रेम वो होता है जिसको ये दावत दे रहा होता है, वो बेचारा काबिल रेम होता है वो ऐसे उस पर वो मतलब सवार हो जाता है। इस तरह और भी यानी कि चुटकुले हुए हैं मेरे साथ सफर में कि वो इस्लाही हुआ इस तरह वो इनफरादी कोशिश करते थे कि फंसा देते थे मेरे को भी, कभी आजमाइश डाल देते थे। एक बार हमारा काफिला कहीं पंजाब में था मेरा ख्याल है, या अंदरून बाबुल इस्लाम था, वो किसी वेगन में वो काफिला हमारा जा रहा था, वही हमारी के वो भाई तरगीब पैसेंजरों को, एक इस्लाही भाई की मैंने सुन ली तरगीब, तो एक शेड था बेचारा आम पैसेंजर, जान पहचान नहीं थी उसकी, तो मुबल्लिग उसके पीछे लगा हुआ था, अब वो क्या कह रहा था, उसके जुमले जब मैंने सुने ना तो उसने ऐसा मतलब हैट्रिक लगाया, बोला वो हमारे यहाँ तो लाखों टीवी वो रोडों पे तोड़ दिए गए, वो पता नहीं क्या क्या वो फायरिंग कर रहा था। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा यार इसका बेचारे का बनेगा क्या इसको ये कह रहा है, तो कैसा बज्जल होकर हमसे रुखसत होगा। तो अब ये ड्रामे फिल्में ये लोगों की समझो जिंदगी का एक जुज बन चुके हैं। अगर आप नए आदमी को फौरन बोलोगे ना फिल्में ड्रामे मत देखा करो, गाने बाजे नहीं सुना करो, वो नहीं आएगा आपके करीब, भाग जाएगा। अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना। देखो हम बोलते ना तो हमें जो सुनने ही आ रहे हैं ना वो एक जहन लेकर आते हैं। तो मैं इनफिरादी तौर पर किसी के गले पड़ जाऊंगा ना, दाढ़ी रखो दाढ़ी हराम है, तुम फासिक हो, फासिक है मौलिन हो, तुम्हारे पीछे नमाज मुकर तेरी में है, तुम पर लानत उतर रही है, रहमत से दूर हो वगैरह वगैरह, अगर मैं ये बोलना शुरू करूंगा ऐसा भागेगा कि वो गली तो गली शायद उससे बंद पड़े तो शेर छोड़ देगा मेरा यार, कि भाई ये तो नाम सुना था इसका, तो मैं तो मिलने गया था तो यूं बोल रहा था। तो इसलिए हिकमत अमली के साथ अपनी अपनी हैसियत को देखें, अपने कद को देखें, फिर बात करें कद में भी। फिर आप साइज मांग रहे हैं, मैं तो 6.5 फीट का हूं, तो ज्यादा भी लंबा होना भी तो अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए अपने कद से मुराद अपनी हैसियत को देखें कि आपकी हैसियत क्या, आपका इतना इंप्रेशन है उस पर, इतना रोब है कि वो आपकी बात मान लेगा। तो जहां मेरा रोब होता है ना जिस पर, तो वहां मैं कुछ बोल भी देता हूँ, जहां रोब नहीं होता मैं भी बस चुपका बैठा रहता हूँ कि यहां अपनी दाल गलेगी नहीं क्या, अगला कहीं वजन होकर चला जाएगा। तो इसलिए मौका महल देखकर अगले की नफसियात को परख कर बात की जाए, हर एक को वो आप एक ही लकड़ी से आंकोगे तो ये नहीं होगा। सही बोलता हूं मानते काम, एक एक वाकया बता दो जिस पर आपने इंफरादी कोशिश की हो और उसने मुस्तकिल फिल्में ड्रामे छोड़ दिए हो, तोबा कर लियो और अब आपको पता हो कि बरसों गुजर गए देखता नहीं हो, सिर्फ ये कि ना इज्तिमा में आप लाए हो उसको, ना कभी कुछ किया हो, पहली मुलाकात में आपने उसको फिल्म और ड्रामों से तोबा करा के इसका पाबंद बना दिया होगा, आप शायद एक भी मिसाल मुश्किल से ला सकोगे। तो जब नहीं, इसी तरह आपने कभी ना वो इज्तिमा में आया है, ना कभी उसने मेरा नाम सुना है, ना दावत इस्लामी का नाम सुना है, आपने एक अनजाने आदमी को दुआ सलाम करके उसको दाढ़ी रखवा दी हो, तो आप बताओ ना फिर ये कभी आया हो आज तक उसकी पूरी एक उल्टी दाढ़ी हो, नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए तो अब खुद समझ जाओ। हाँ नमाज ही हो सकता आपने बना दिया हो, नमाज जल्दी समझ में आती है, दाढ़ी जल्दी समझ में नहीं आती, इसके लिए थोड़ा उसको मौका दो, उसको आने दो। और ये भी मत बोलो कि आप ठीक है अभी दाढ़ी मत रखना आप आ जाओ, तो ये फिर गुनाह की इजाजत दे दी आपने, दाढ़ी मत रखना अब छेड़ो ही मत उसको, आने दो आ जाओ। जो दाढ़ी मुंडा है हमारे यहाँ उस पर पाबंदी भी तो नहीं है ना, ना वो इस्लाम से कोई खारिज है, मुसलमान तो है ना वो, इसलिए उसको आने दो, इंशाल्लाह नमाजी भी बनेगा, दाढ़ी भी रखेगा, सब कुछ करेगा। खुदा ना खासा नहीं भी रखता दाढ़ी तो कोई थोड़ी कोई इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो ये बात जज्बाती साईं भाई बस दो तीन बातें पकड़ लेते हैं, फिल्में ड्रामे दाढ़ी इमामा, इमामा आपको तो बड़े बड़े नहीं रख पहनते यार है, मतलब मुआशरे में तो अब इमामे नजर आ रहे हैं, वरना कल तसव्वुर कहां था इमाम शरीफ का। ये सुन्नत तो ऐसी थी कि बिल्कुल इमाम साहिबान भी क्या रुमाल लपेट कर वो नमाज के टाइम पे ही रुमाल लपेटते थे, हम देखते थे, फिर वो भी उतार के रख देते थे। इमाम तो कोई पीर साहब या कोई बड़ा आलिम हो अल्लामा वो पहने तो पहने, बाकी ना अवाम ना खवास, इमामा आम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने सुन्नत को जिंदा किया है, इमाम शरीफ की सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कहो तो दाढ़ी शरीफ की सुन्नत को भी ये कहा जा सकता है कि बहुत जिंदा किया, तो भी शायद कहा जाए तो जिंदा किया कि पहले कोई दाढ़ी नहीं रखता था, मुझे पता है ना मैंने जब दाढ़ी आई मैंने तो रख ली, अल्लाह ने तौफीक दी, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द माहौल था ना कोई दाढ़ी नहीं थी, आम तौर पे कोई इक्का दुक्का दाढ़ी वाले नजर आते थे। तो अशाजो कल मादूम थोड़ा सा होता वो ना होने के बराबर ही है, तो ऐसा ही था, बूढ़े बूढ़े भी नहीं रखते थे, मस्जिद का इमाम रखता मौजिन रखता उस, बाकी आम तौर पे कोई नहीं रखता था। आज अल्लाह का करम है कि इस मुआशरे में दाढ़ी दाढ़ी है, इमामा इमामा है, अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह नजर है बस से बचाए। तो ये है कि इंशाल्लाह और माहौल में आएंगे मदनी माहौल में रख लेंगे इंशाल्लाह दाढ़ी भी, ठीक है। ये बस वो जबरदस्ती नहीं किया करें, इज्तिमा के लिए भी किसी को ऐसी जबरदस्ती नहीं करें कि वो आपसे ही तंग आ जाए, बेजार हो तरगीब। प्यार मोहब्बत से, मगर तरगीब ना छोड़ें। बेशक आप इसको रोज फोन करें, रोज इसको बोलें, घर पे इसको बुलाने के लिए चला जाए, भले वो नहीं आता, तो ये नहीं करें इसने गोली दे दी, टुल्ला दे दिया, झूठ बोलता है, धोखाबाज है, नहीं नहीं नहीं, आप बस उसके अपने इखलास की कमी समझें कि मेरे इखलास में कमी है, इसलिए मेरी बात का असर उस पर नहीं हो रहा, ये बेचारा मतलब यानी कि आ जाएगा, दुआ करें अल्लाह से, आ ही जाएगा इंशाअल्लाह, आप पीछे नहीं हटें, आप यानी कि भले वो इसको 100 बार दावत देनी है, 100 बार दें, 500 बार दें, 313 बार दें, 1200 बार दें, दावत का सिलसिला बंद नहीं करें, इज्तिमा की, काफिले की, नेकी की दावत, और लाकाई दौरा और मदनी इनामत, ये सबको दावत देते रहो, बोलते रहोगे तो जिसकी तकरार होती रहे, बार बार जिसको कानों पर दोहराया जाता रहे, वो बिल आखिर दिल में करार पा लेता है, जो जगह जो बात बार बार कान पर दोहराई जाए वो दिल में करार पकड़ लेती है, तकर्ररा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आयत नहीं है, ये ऐसे मुहावरा है, वो तकर्ररा इसमें डंडी वाला काफ है पहले, फिर बाद में तकर्ररा, ये इसमें दो नुक्ते वाला काफ और रा पर जबर है, रा के बाद अलिफ नहीं है, तकर्ररा तकर्ररा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم جاری رہے گی انشاءاللہ
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے
انشاءاللہ
محبتوں کے چور
چغل خور
محبتوں کے چور
چغل خور
قفل مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ
عز وجل رخ پہ داڑھی
سجی رہے گی
سر پہ امامہ
سجا رہے گا
سر پہ زلفیں اکثر آنکھیں حیا سے نظریں انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ گناہوں کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز وجل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه
God.